بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, ساتھیوں, عزیزوں, محترم ماؤں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کے نام سے اس سال کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. اس سال ہم سورہ قصص سے شروع کریں گے مطالعہ. سورہ قصص قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے. سورہ قصص کا پس منظر, اس کا نام, اس کا زمانہ نزول, اس کے اندر جو بحث و مباحث آئیں گے اس پر ایک اجمالی نظر کل ہم ڈال چکے ہیں. آج سیدھے ان آیتوں کی تشریح شروع ہو جائے گی. توسیم میم, یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ سورت کا نام بھی ہے, اور ایک اس کا انٹرپریٹیشن, اس کی ایک تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے کہ اس میں جو الفاظ آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ, اس سے متعلق بعض واقعات اس سورت کے اندر آتے ہیں. جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ الف لام میم اس سورت کے مطالعے کے دوران کہ اس میں گائے کا ذکر آئے گا کیونکہ اس کے اندر لام ہے. اس طرح سے بعض علماء نے بعض چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. توئے جس سورت کے آغاز میں ہوگا تو توئے جس سورت میں ہے اس سورت کے اندر سانپ کا ذکر ملے گا. اس پر ہم نے بہت سال پہلے, 5-6 سال پہلے اس پر گفتگو ہوئی ہے. توسیم میم چونکہ یہ سورت توئے سے شروع ہو رہی ہے لہذا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے دوران اشدہے کا قصہ, سانپ کا واقعہ بھی آئے گا ہمارے سامنے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اور کئی جگہ آیا ہے لیکن جہاں سانپ کا ذکر نہیں ہے وہاں توئے سے اس سورت کی شروعات نہیں ہے. بہرحال توسیم میم حروف مقطعات میں سے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. یہ کتاب گنجلک پیچیدہ کتاب نہیں ہے. اس کتاب کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا آسان ہے اور یہ کتاب سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ کتاب خود سے اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے, اتنی واضح کتاب ہے یہ. نتلو علیکم من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اب ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سنائیں گے, ٹھیک ٹھیک واقعہ سنائیں گے, اور یہ واقعہ سنانے کی غرض یہ ہے کہ ان لوگوں کے کان کھولیں, ان لوگوں کو چوکنا کریں, ان لوگوں کو ہم وارن کریں جو راہ راست پانا چاہتے ہیں, جو ایمان لانا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق موجود ہے. جن کو کوئی سبق نہیں لینا ہے, جن کو ایمان نہیں لانا ہے, جو ہٹ دھرم لوگ ہیں, جو سخت دل ہیں اور جو سنگ دل لوگ ہیں, ان کے لیے تو یہ کیا اس سے بہتر اور واقعات بھی سنائے جائیں تو ان کے دل نہیں پگھلیں گے. یہ واقعات سنائے جانے کا مقصد قرآن, یہ دیکھیں, نوٹ کریں, ہمارے یہاں بھی قصہ گوئی ہوتی ہے. قصہ گوئی اس لیے ہوتی ہے کہ وقت پاس کرنا ہوتا ہے. قصہ گوئی اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو ہے ہنسی مذاق بھی ہو. قرآن نے یہ بتایا کہ قصہ ہم اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دل پگھلیں, لوگ ایمان لا سکیں ایمان لانے کے لیے بہت سے مواد اس صورت کے اندر موجود ہیں اور اسی لیے ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں, لوگوں کے دل پگھلیں, ایمان کی طرف وہ متوجہ ہوں اور اللہ کی بات کو ماننے اور تسلیم کرنے کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو, اس لیے ہم یہ صورت یہ واقعہ سنا رہے ہیں. اس کے بعد تین آیتوں کے اندر تھوڑا سا آگے آ جائیں, تین آیتوں کے اندر قصے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مختصر پہلا پورا قصہ, قصے کا حاصل, اس کی شروعات اور اس کا اختتام, اس کا جو کلائمیکس ہے, وہ ساری چیزیں تین آیتوں کے اندر سمیٹ دی گئی ہے. یہ اسلوب, یہ انداز, اس پر ہم سورہ یوسف کے دوران بھی اور سورہ کہف کے دوران بھی گفتگو کر چکے ہیں. قرآن کا یہ طریقہ ہے, قصہ جب بیان کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قصہ شروع ہو تو آدمی جو ہے ہک دھک رہے اور کہاں جا کر ختم ہوگا, کیا اس واقعے کے اندر ہے, اس کو سامے کے ذہن پر چھوڑنے کے بجائے قرآن کا یہ اسلوب ہے, قرآن کا یہ انداز ہے کہ پہلے پورے واقعے کا جسٹ, پورے واقعے کا حاصل دو تین آیات میں پیش کر دیتا ہے. یہ جو ہم واقعہ سنا رہے ہیں اس کی شروعات ایسی ہے, اس میں یہ سبق موجود ہے, اس کا یہ اختتام ہے. تین آیتوں کے اندر پورا قصہ فرعون و موسیٰ سنا دیا گیا, پھر اس کے بعد اثر نو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. اس کو مینجمنٹ کی کتابوں میں, آج کی کتابوں میں ایک بہت بڑا نرالا انداز کے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ نقطہ نیا نہیں ہے. مینجمنٹ کی کتابوں میں یہ اصول ہے کہ جہاں آپ پریزنٹیشن کے لیے جائیں, کسی بھی پروگرام میں آپ پریزنٹیشن کے لیے جائیں, تقریر کریں, آپ کہیں خطبہ دیں, تو ماڈرن مینجمنٹ کی کتابوں میں یہ تین اصول لکھے گئے ہیں. پہلے یہ ہے کہ ٹیل دیم واٹ یو وانٹ ٹو ٹیل, آپ لوگوں سے یہ بتا دیجئے کہ آپ کس موضوع پر اور کن کن نکات پر بات کرنا چاہتے ہیں. ٹیل دیم واٹ یو وانٹ ٹو ٹیل. اس کے بعد ٹیل نمبر دو یہ ہے کہ لوگوں سے کہیے جو کچھ کہنا ہے. پہلے تو جو کہنا چاہتے ہیں اس کا اختصار بیان کیجئے, پوائنٹ نمبر ایک. پوائنٹ نمبر دو یہ کہ ٹیل. پوائنٹ نمبر تین یہ ہے کہ ٹیل واٹ یو ہیو ٹولڈ, آپ نے جو کچھ کہا آدھے پونے گھنٹے میں اسے سمپ کیجئے, اس کو سمرائز کیجئے, اس کا نچوڑ پھر آخر میں جاتے ہوئے سامعین کے سامنے پیش کیجئے. یہ گویا کہ ماڈرن مینجمنٹ کے اصول میں بتایا جاتا ہے. ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ کہف کے اندر بھی یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ دو تین آیتوں میں پہلے بیان کیا, پھر اس کے بعد اسی واقعے کو کھول کر بیان کیا. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دو تین آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور اس کے بعد اس خواب کی جو تعبیر ہوگی ان سب چیزوں کو دو تین آیتوں میں بیان کیا, پھر اس کے بعد قصہ یوسف شروع ہوتا ہے. اسی طرح یہاں تین آیتوں کے اندر پورے قصے کا اختصار, اس کا حاصل, اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ بیان کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر سات سے واقعہ شروع ہوتا ہے, اصل واقعہ شروع ہو جائے گا. اب آیت نمبر تین پر ہم اس وقت ہیں, ان فرعون اعلیٰ فی الارض. یہ واقعہ جو سنایا جا رہا ہے اس کے میجر جو ایسپیکٹ ہیں, اس کی جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ زمین میں فرعون بڑا سرکش ہو گیا تھا. شروعات اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ زمین میں فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی, وہ متکبر ہو گیا, وہ بڑا خود پسند ہو گیا, وہ بڑا خود مختار ہو گیا, وہ بندے کے لیول سے اوپر اٹھ کر خدا کے مقام پر جا پہنچا. بندگی کا شعار اس نے نہیں اپنایا بلکہ انا ربکم الاعلیٰ کا اس نے نعرہ لگایا, ان فرعون اعلیٰ فی الارض. یہاں چار اس کے جرائم پیش کیے گئے ہیں اور یہ جرائم کو ہم آگے بتائیں گے کہ جب جب بھی دنیا میں کوئی بھی قوم, کوئی بھی رولنگ کمیونٹی, یہ چار امراض اس کے اندر اگر پیدا ہوں گے, یہ چار صفات, یہ چار کیریکٹرسٹکس پیدا ہوں گے تو ان کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے. چار اس کے جرائم یہ ہیں کہ انا فرعون اعلیٰ فی الارض, فرعون زمین میں بڑائی جتاتا تھا, تکبر کرتا تھا, خود پسند ہو چکا تھا, اور اس کا یہ تکبر, اس کی یہ بڑائی, اس کا یہ گھمنڈ, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً, اس نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا, تفریق کر رکھا تھا انسانوں کے درمیان, کسی کو بڑا, کسی کو چھوٹا, کسی کو رولنگ کمیونٹی, کوئی رولڈ کمیونٹی, کوئی حاکم قوم ہے, کوئی محکوم قوم ہے, کسی کو اس نے طاقتور اور عزت والا بنا کر رکھا تھا اور ایک طبقے کو اس نے ذلیل کر کے رکھا تھا. یَسْتَضْعِفُ, اس نے ذلیل کر کے رکھا تھا, ایک طبقے کو اس نے دبا کر رکھا تھا, ایک طبقے پر اس نے مظالم ڈھا رکھے تھے. تو اس نے انسانوں کو ذات پات میں, اونچ اور نیچ میں, بڑے اور چھوٹے میں, حاکم اور محکوم میں, اس طرح سے اس نے تقسیم کر رکھا تھا. یہ اس کا جرم نمبر دو تھا. جرم نمبر تین یہ ہے یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, وہ یہ کہ سیاسی اندیشوں اور سیاسی خدشے اس کی بنا پر اس نے لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ اسے بعض لوگوں نے بتایا تھا، بہت سے تورات کے آیتوں میں یہ باتیں، انجیل میں، قرآن میں تو اس کی تفصیل نہیں ہے. وہ یہ کہ فرعون کو اس بات کا خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک نہ ایک دن تعداد میں بڑھ جائیں گے. ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور مصر کے اندر ان کے پاپولیشن کے اندر اضافہ ہونا، ان کا ڈیموگرافک جو ڈیولپمنٹ ہے اور ان کا جو پاپولیشن میں جو اضافہ ہے، یہ ایک نہ ایک دن ہمارے لیے خطرہ ثابت ہوگا، خطرے کی گھنٹی وہ سمجھتا تھا، اور سیاسی طور پر بنی اسرائیل کو حریف سمجھتا تھا اور بنی اسرائیل سے وہ ڈرتا تھا. اس لیے اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کا قتل عام اس نے شروع کر دیا تھا، جسے ہم جینوسائڈ کہیں گے، انیہیلیشن کہیں گے، قتل کہیں گے، جنگ کہیں گے، جو بھی کہیں گے، یہ اس نے، یہ شعار تھا اس کا، یہ اس کا شیوا تھا، یہ تیسرا جرم تھا اس کا. چوتھا اس کا جرم تھا انہ کان من المفسدین، وہ بڑا ہی فسادی تھا، فساد برپا کرنے والا تھا، اصلاح وہ نہیں کرتا تھا. فساد کے لفظ کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں گے تو عدل اور امن، یہ دو الفاظ ملتے ہیں ہم کو ڈکشنری میں. فسادی تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ امن قائم کرنے والا نہیں تھا اور وہ دنیا میں عدل قائم کرنے والا نہیں تھا، وہ ظالم انسان تھا. نہ اس کے ہاں امن تھا، نہ اس کے ہاں عدل تھا، انصاف نہیں، جسٹس نہیں، اور یہ دونوں چیزوں سے وہ خالی ہو چکا تھا اور اس نے زمین کو فساد سے بھر رکھا تھا. یہ گویا کہ چارج شیٹ پیش کیا گیا، اس کے چار جرائم پیش کیے گئے. ان فرعون علی فی الارض، وہ بڑائی جتاتا تھا. نمبر دو یہ کہ اس نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا، ذلیل کر رکھا تھا، دبا کر رکھا تھا. نمبر تین یہ ہے کہ وہ قتل عام کرتا تھا بنی اسرائیل کا. اور نمبر چار یہ ہے کہ وہ بڑا مفسد تھا. اس کی تشریح میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے 100 سال بعد، ایک صدی کے اندر، ہندوستان کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو مسلمان ایک زمانے تک رولنگ کمیونٹی تھی، ہم جو ہے حکمران قوم تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے 100 سال کے بعد یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ. اس میں وہ قوم جو حاکم قوم تھی، وہ قوم جسے اقتدار نصیب تھا حضرت یوسف کے زمانے میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیلی قابض تھے اقتدار پر، حکومت پر، سلطنت ان کی تھی. لیکن ایسا دن آیا کہ وہ زوال کے زیر ہوئے اور حاکم قوم سے محکوم قوم بن گئے. وہ رولنگ کمیونٹی کے بجائے رولڈ کمیونٹی بن گئے، وہ سیکنڈ گریڈ کے سٹیزن بن گئے مصر کے اندر. جب بنے تو ان پر جو اس نے جو ظلم کیا فرعون نے، اس کو علماء نے لکھا ہے تفسیر میں، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان سے جائیدادیں ضبط کر لی، ان کی جو بڑی بڑی زمینیں تھیں ان زمینوں کو، جائیدادوں کو سب ہڑپ لیا، اس نے ضبط کر لیا. کوئی بھی قانون اس نے بنایا ہوگا، آج کے زمانے ہم کہہ لیں گے کہ لیجسلیشن اس نے کوئی پاس کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں اس نے اسرائیلیوں سے ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں ضبط کر لیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ چونکہ وہ رولنگ کمیونٹی تھی، وہ حاکم قوم تھی، حکمران قوم تھی بنی اسرائیل، تو مناسب پر، مختلف مناسب پر وہ لوگ تھے، ٹیکس کے لیول پر، ملٹری کے لیول پر، اور وزیر اور سجیشن دینے والے، ایڈوائزر، یہ وہ سارے پوسٹ پر جو ہے مناسب پر، بڑے بڑے مناسب پر بنی اسرائیل تھے، ان سب مناسب سے ان کو نکال دیا، اس نے معزول کیا، اور کوئی بڑا منصب، کوئی بڑا عہدہ اسرائیلیوں کو نہیں دیا جاتا تھا. نمبر تین یہ ہے کہ ان کو ذلیل کیا گیا، منصب سے بھی نکالا گیا، جائیداد بھی چھین لی گئی، ذلیل کیا گیا ان کو، رسوا کیا گیا، ہر طرف جو ہے ان پر پھٹکار پڑی. نمبر چار یہ ہے کہ قلیل معاوضے پر ان سے خدمت لیتا تھا، گویا کہ ان کی معاشی حالت کو اس نے توڑ دیا، انہیں غریب کر دیا، ان کی معاشی خوشحالی کو اس نے ختم کر دیا، اور قلیل معاوضے پر ان سے جو ہے زبردستی کا کام لیتا تھا، تشدد سے ان سے کام لیتا تھا. بڑے بڑے اہرام مصر، بڑے بڑے جو پیرامڈس ہیں مصر کے اندر، وہ سارے پیرامڈس بنانے میں اسرائیلیوں سے کام لیا جاتا تھا اور وہ لیبرر بن گئے تھے. 100 سال کے اندر ایک رولنگ کمیونٹی لیبر کمیونٹی میں تبدیل ہو گئی. یہ گویا کہ اس کا یہ کارنامہ تھا، یہ چار کام اس نے کیے اس طرح سے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب دنیا کی تقدیر بدلنی چاہیے، ظلم و ستم اس کا بہت زیادہ ہو گیا، اس کی بڑائی، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر، اب اس کی سزا اس کی ملنی چاہیے. انسانوں کے درمیان عدل نہیں، امن نہیں، انسانوں کو اس نے ذلیل و خوار کر رکھا ہے. یہ سارے جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. ونورید، ہم نے چاہا، ہم نے فیصلہ کیا، یہ ہماری مرضی تھی. ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا کر رکھ دیے گئے ہیں، جو زمین میں دبا کر کچل کر رکھے گئے ہیں، جو زمین کے اندر ذلیل و خوار کر دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں ایک فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ ہے ونجعلہم ائمہ، مذہبی پیشوائی ہم ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اب دنیا کے جو ہے بلند ترین کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا کی امامت کے مرتبے پر اٹھانا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے تم کو دنیا کا امام بنایا تھا، کتنا بڑا رتبہ ہم نے تم کو عطا کیا تھا، ہم چاہتے تھے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو دنیا کا امام بنائیں۔ ونجعلہم الوارثین، صرف مذہبی رہنمائی نہیں، مذہبی پیشوائی نہیں، مذہبی امامت نہیں، بلکہ ان کو زمین بھی ہم عطا کرنا چاہتے ہیں، حکمرانی بھی ہم ان کو عطا کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گویا کہ دنیا کی تاریخ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی اور فرعون کی حکومت کے بجائے اب اسرائیل کے ہاتھوں میں حکومت دی جائے گی۔ نمبر تین یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی اور بہت سے لوگوں کے پاس بھی حکومت ہوتی ہے، حکومت کا ہونا ہی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس نظریات کا زمین کے اندر پیوست ہونا، زمین کے اندر ان نظریات کی جڑیں مضبوط ہونا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، صرف ہم کو حکومت نہیں عطا کریں گے بلکہ ان کا اقتدار مضبوط کریں گے، ان کے اقتدار کی جڑوں کو ہم دنیا کے اندر مضبوط کر دیں گے، یہ ہم نے چاہا۔ نمبر چار یہ، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، چار باتیں یہاں بھی، وہاں چار باتیں تھیں، اس کے جرائم چار ہیں یا اللہ کے فیصلے چار ہیں؟ پہلا فیصلہ یہ کہ مذہبی امامت ہم عطا کریں گے، دوسرا فیصلہ یہ کہ سلطنت عطا کریں گے، تیسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ان کے نظریات کو جو ہے مضبوط کریں گے، دنیا کے اندر پیوست کر دیں گے، چوتھا فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ فرعون، حامان اور اس کے ساتھی لشکروں کو جو خطرہ ہے بنی اسرائیل سے، اس خطرے کو ہم سچا ثابت کر دکھائیں گے۔ یہ گویا کہ وہ خطرہ تھا، وہ ڈرتا تھا فرعون کہ ایک نہ ایک دن اس کی سلطنت چھن جائے گی، اس کا اقتدار الٹ دیا جائے گا، یہ خطرہ تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ فرعون کو اس کے جیتے جی اس کی زندگی میں خطرہ سچا ثابت کر دکھائیں، اور واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کا اقتدار چھن گیا، اور وہ بری طرح سے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا، چار فیصلے اللہ کے، چار جرائم اس کے، چار فیصلے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جتنی باتیں تھیں یہ ساری تفسیر سے ماخوذ باتیں تھیں، یہاں تک میری بات ختم ہوتی ہے، تفسیر کی باتیں ہیں، یہ کتابوں کی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس کا تھوڑا سا اپلیکیشن جدید دور پر کریں گے۔ یہ جو چار جو جرائم ہیں، چار جو صفات ہیں، اس کو اگر ہم موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں اور جو کرنٹ افیئرس ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر، دنیا جس دہانے پر پہنچ چکی ہے اور دنیا جس تاریخ کے موڑ پر آ کر کھڑی ہوئی ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب اور امریکہ جو اس وقت قیادت و سیادت کر رہا ہے اور دنیا کی امامت کا پرچم اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، یہ بھی چار مرائض، چار گویا کہ جرائم کے اندر مبتلا ہے، اور یہ چاروں جرم اس سے سرزد ہو رہے ہیں، مغربی دنیا سے، مغرب ہو یا امریکہ ہو جو اس کا امام ہے، چاروں چیزیں علی فی الارض، دنیا کے اندر بڑائی، تکبر، گھمنڈ اور خود مختاری کی باتیں، اور ایسی باتیں جو خدا کو فراموش کر کے کرنے کی باتیں جو کی جا رہی ہیں، اس وقت ایک ایک جملے، ایک ایک بیانات پر اگر آپ نوٹ کریں گے تو فرعون نے جو باتیں کہیں وہ ساری باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ فحشر فنادا، اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک چیز کا اعلان کیا۔ یہاں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی الائٹ فورسز کو جمع کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں اس سرزمین کا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میرے حکم سے دریائے نیل بہتی ہے، میرے حکم سے مصر کی سرزمین کے اندر سبزی و شادابی ہے، ہریالی ہے، اور یہاں کی کھیتیوں پر، یہاں کے پانی پر میرا تصرف ہے، اس نے اعلان کیا۔ آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا بھی اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے بعد یہی نہیں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے ہی طنز آمیز الفاظ سے اس نے خطاب دیا، اور ہم نے دیکھا گزشتہ سال سورہ شورا میں کہا کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کے پاس وہ الفاظ تھے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کا، فینٹزم کا، فینٹکس کا، ریڈیکل اسلام، نہ جانے کیا کیا القاب سے مسلمانوں کو نوازا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اے موسیٰ میں تجھے قید خانے میں ایسے ڈالوں گا کہ تو سڑا پڑا رہے گا اسی کے اندر۔ تو وہی سے ہی باتیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا کر رہی ہے، یہ علا فی الارض، دنیا میں زمین پر اپنی بڑائی جتانا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ فحشر فنادی، جیسے اس نے جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ میرا ساتھ دو، اس وقت ہمارا مذہب جو خطرے میں، اس طرح سے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے کہا کہ ہم سب کو جمع ہو جانا چاہیے ٹیررزم کے خلاف، اف یو آر ناٹ وتھ اس یو آر اگینسٹ اس، اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو گویا کہ تم میرے دشمن ہو۔ یہی باتیں ہیں، فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی کے وزن پر۔ پھر یہ ہے کہ اس نے مجنون کہا، دیوانہ کہا فرعون نے، اور آج کے فرعون یہ کہتے ہیں کہ دیز پیپل آر ٹیررسٹ پیپل، یہ لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں اور ان کو قتل کیا جانا چاہیے۔ میں آپ کو امریکہ کے بعض اخبارات کے کٹنگ سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس کس قسم کے بیانات یہ لوگ دیتے ہیں۔ 11 ستمبر کو حادثہ ہوا، 12 ستمبر کو جو باتیں لکھی گئیں، اف وی فلیٹن پارٹ آف ڈیمسکس آر تہران اور واٹ ایور اٹ ٹیکس، دس از پارٹ آف دا سولوشن، جو حل اس وقت ہم دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دمشق کی سرزمین کو ہم ختم کر دیں گے, تہران کو جو ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یا دنیا کے کسی اور مسلم ملک کا معاملہ ہو ہم اسے تتر بتر کر کے رہیں گے. یہ اس وقت یہی ایک حل ہے ہمارے سامنے. ایک اور پیپر نے یہ لکھا, The response to this unimaginable 21st century Pearl Harbor should be as simple as it is swift. یہ جو 11 ستمبر کو جو واقعہ ہوا, 21ویں صدی کا پرل ہاربر کا واقعہ, ہاربر پرل ہاربر پر جو ہے جاپان نے ایک مرتبہ جو ہے بم ڈالا تھا, وہ گزشتہ صدی میں تھا. اس صدی کے اندر یہ جو واقعہ ہوا اس کا حل ہمارے نزدیک یہ ہے, کل دا بیسٹرڈ, ان حرامیوں کو قتل کرو. یہ گن شاٹ بٹوین دا آئیز, دونوں آنکھوں کے درمیان ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان گولی چلا دیا جائے. بلو دیم ٹو اسمٹرنس, ان کے ریزے ریزے کر دیے جائیں. پوائزن دیم اف یو ہیو ٹو, زہر ڈال کر اگر مارنا پڑے تو ان سب کو زہر دے دے کر ختم کرنا چاہیے. ایز ٹو دا سٹیز اور دا کنٹریز دیٹ ہوسٹ دیز وارمس, جو ان کیڑوں مکوڑوں کو سرپرستی کرتے ہیں, ایسے ممالک کو وارم دیم وتھ بیسکٹ بال, ان کو جو ہے جس طرح سے کھیل کود کے کھیلا جاتا ہے بیسکٹ بال سے, اس طرح سے بموں کے ذریعے سے ان کی ساری آبادیوں کو تباہ کر دینا چاہیے. اسی طرح ایک اور پیپر لکھتا ہے کہ دس از نو ٹائم ٹو بی پریکیریس اباؤٹ لوکیٹنگ دا ایکزیکٹ انڈیویجول ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دس پرٹیکولر ٹیررسٹ اٹیک. اب ہمارے پاس موقع نہیں ہے کس نے حملہ کیا, ان ساری چیزوں کی چھان بین کی جائے. ہم اتنے عدل کے جو ہے گویا کہ قائل نہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم جو پریسائز تھے, اب ہم یہ نہیں نشاندہی نہیں کرنا چاہتے کہ کس نے جرم کیا. جس نے بھی کیا ہوگا جرم, ان مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے, کارپیٹ بمبنگ کرنی چاہیے, ان کی بستیوں کو تباہ کر دینا چاہیے, ان کے سیویلینس کو ختم کر دینا چاہیے. دیٹ از وار اینڈ دس از وار. ہم نے جرمن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور اب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کریں گے. ان فرعون علا فی الارض, فرعون نے زمین میں تکبر کیا, بڑائی جتایا, گھمنڈ کیا, اور یہی گھمنڈ یہی تکبر کی باتیں. وی ول فائٹ ٹو فنش, ہم ان سے ایسا لڑیں گے کہ ان کا بچہ بچہ ختم ہو جائے. اور پھر یہی نہیں, ایک اور زبر ایک منسٹر نے کہا کہ وی ہیو نیور سین فرسٹ کریچرز لائک دس. کس کے بارے میں؟ کہ جن لوگوں پر اسے سسپیشن ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کی سرزمین پر بدترین قسم کے مخلوق ہیں یہ لوگ. کیا کیا الفاظ, کیا کیا نوازشیں, اور کیا کیا قسم کے جو ہے تبرے کیے جاتے ہیں. نوٹ کر کے جائیں کہ فرعونیت کس حد تک بڑھتی جا رہی ہے. نمبر ایک, فرعون نے جو کیا کہ ان فرعون علا فی الارض, زمین میں اس نے تکبر کیا, بڑائی کی, نمبر ایک. نمبر دو, اس نے جو جرم کیا وہ یہ کہ انسانوں کو اس نے تقسیم کر رکھا تھا. جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تقسیم کیا, اس پر پروفیسر خورشید صاحب نے خاص کر بہت زور کے ساتھ لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا حق پہنچتا ہے اس وقت امریکہ کو کہ انہوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اس جنگ کو انہوں نے نام دیا وار اگینسٹ سیولائزیشن, گویا کہ مہذب دنیا مغرب کی دنیا ہے اور بارباری دنیا جنگجو دنیا, اور غیر مہذب لوگ اگر ہیں تو مسلمان ہیں, غیر مہذب لوگ مسلمان ہیں, جنگلی لوگ ہیں, وحشی لوگ مسلمان ہیں, اور صرف تہذیب یافتہ لوگ مغرب کے لوگ ہیں, یا مغرب کے جو ساتھی ہیں اس کے جو دم چھلے ہیں اس کے جو ساتھی ہیں وہی لوگ مہذب لوگ ہیں. گویا کہ دنیا میں اس نے لوگوں کو تقسیم کیا مہذب اور غیر مہذب اس طرح سے. یا پھر جو ہے ایک اور تقریر میں امریکہ کے صدر نے کہا کہ یہ جو جنگ ہم اس وقت چھیڑ رہے ہیں یہ جنگ اصل میں اس لیے ہے کہ لوگ ہماری آزادی کو پسند نہیں کرتے. ہم آزادی کے قائل ہیں اور مسلم دنیا آزادی کے قائل نہیں ہے. وہاں تو جابرانہ حکومت ہوتی ہے, وہاں ظلم اور جبر کا دور دورہ ہے, اور آزادی, مذہبی آزادی, بولنے کی آزادی, سوچنے کی آزادی, یہ ہمارا شعار ہے. گویا کہ انسانوں کو اس نے تقسیم کیا سیولائز اینڈ باربارک, مہذب اور غیر مہذب, دو قسم سے اس نے دنیا کو تقسیم کیا. نمبر تیسرا یہ ہے کہ اس نے قتل کیا فرعون نے سیاسی اندیشے کی بنیاد پر. مفسرین نے سب نے لکھا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کا منصوبہ اس لیے بنایا کہ اسے خدشہ تھا کہ اگر لڑکے مزید پیدا ہوں گے تو اس پیدا ہونے والے لڑکوں میں سے کوئی ایسا ضرور ہوگا جو فرعون کا تختہ الٹ دے گا. اس خدشے سے اس نے جینوسائڈ کو اختیار کیا, اس نے نسل کشی کا ایک بڑا ظلم جو ہے ظلم کو اس نے عام کر رکھا تھا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس موقع نہیں ہے, صرف میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک خط کا حوالہ سناؤں گا جس میں جان میجر, جبکہ وہ یوروپ کے انگلینڈ کے جب پرائم منسٹر تھے 1993 میں, تب انہوں نے اپنے ایک منسٹر کو خط لکھا تھا, اور یہ پیپرز میں اس وقت آئے تھے یہ سارے خطوط 1993 میں. ان کا جو وزیر خارجہ تھا, ایکسٹرنل افیئرس منسٹر تھا ڈگلس ہگ, اس کو اس نے خط لکھا. وہ ایک طویل خط ہے, میں اس کا صرف یہ واقعہ سناتا ہوں, سیاست کیا ہے اور سیاسی اندیشوں کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام کرنا, مسلمانوں کی نسل کشی کرنا. جان میجر کا لکھنا یہ ہے کہ مدینہ کی مکمل تباہی اور بکھراؤ کی شکل میں ظاہر ہو جائے. اس کا جو کچھ ہو رہا ہے جاری رکھیں گے. اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم جاری ہے اسے جاری رہنا چاہیے، یہاں تک کہ بوسنیا ہرزگوینا کی مکمل تباہی ہو اور بکھراؤ کی شکل میں جو ہے ظاہر ہو جائے، تاکہ یورپ میں اسلامی ریاست کا امکان باقی نہ رہے۔ یورپ میں اسلامی ریاست برداشت نہیں کی جا سکتی، ہم اس پالیسی کی مسلسل پیروی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک خاص نقطہ، مزید برآں افغان جنگجوؤں کو، افغانستان کے جنگجوؤں کو یو ایس ایس آر سے لڑانے کے لیے امریکہ نے افغانستان کے سپاہیوں کو، مجاہدین کو خوب ہتھیارات دیے، خوب ٹریننگ دی اور 10-12 سال تک ٹریننگ ان کو دی۔ تو اب یہ کہتا ہے جان میجر کہ مزید برآں افغان جنگجوؤں کو سابق سوویت یونین کی فوجوں کے خلاف ٹریننگ دینے، مسلح کرنے اور ان کو اسلامی مجاہدین بنانے کی غلطی اب دنیا کے دوسرے خطوں میں نہیں کی جائے گی۔ ایک مرتبہ ہم غلطی کر چکے ہیں، ہم نے مجاہدین کو تیار کیا، اب دنیا کے کسی اور مسلم ملک کو ہم ادھر نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے مسلح ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ بوسنیا ہرزگوینا کی ریاست کا وجود باقی نہ رہے اور اس کی مسلم آبادی مکمل طور پر اس سرزمین سے بے دخل ہو جائے۔ اس کے بعد آگے لکھا جاتا ہے، آپ کو لگے گا، وزیر خارجہ کو لکھ رہا ہے، آپ کو لگے گا یہ ایک سخت پالیسی ہے، ایک سخت پالیسی ایسا لگتا ہوگا، مگر آپ اور ایف سی او کی پالیسی ساتھ حضرات سے اور مسلح دستوں سے اصرار کرتا ہوں، میں اصرار کرتا ہوں کہ یہ دراصل حقیقی سیاست ہے۔ کون سی سیاست؟ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا، یہ حقیقی سیاست ہے اور مستقبل میں مستحکم یورپ کے مفاد میں یہی بہتر ہے۔ اگر ہماری حکومت باقی رہے، ہماری چودراہٹ باقی رہے، یورپ کو اگر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور سیاست یہی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے اور ان کی کوئی اسلامی ریاست یورپ کے بیچ میں ابھرنے نہ دیا جائے۔ یہ گویا کہ جان میجر نے جو کچھ کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے بھی یہی کچھ کیا۔ زمانہ بہت دور ہے لیکن خصلتیں، عادتیں، فطرت، سرشت اور وہ جو برا مزاج ہے وہ فرعون میں بھی تھا، اور آئندہ 1000 سال کے بعد بھی اگر کوئی اور فرعون پیدا ہوگا تو ان سب میں یہ کامن خصلتیں ہوں گی۔ نمبر 3 وہ یہ کہ سیاسی اندیشوں کی بنیاد پر قتل عام کرنا۔ نمبر 4 یہ کہ فساد کی عرض، زمین کے اندر فساد برپا کر دینا، نہ عدل ہو، نہ انصاف ہو، نہ امن ہو، نہ چین ہو کہیں، ہر طرف ہی جنگ کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ یہ گویا کہ اس نے یہ کام کر رکھا تھا، فساد کی عرض رونما کر رکھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں گزشتہ 100 سال کے اندر، آپ کو تعجب ہوگا، گزشتہ 100 سال کے اگر مسلم قوم تیار ہوتی تو امریکہ کو اور مغربی دنیا کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا مرتبہ مسلمانوں کو عطا کرتا، لیکن چونکہ مسلمان تیار نہیں ہوئے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں برداشت کر رہا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں سورہ خلق پیش کیا، فرعون کے کیا مظالم تھے اور ہمارا کیا فیصلہ تھا۔ اب یہ ہے کہ ان کو ایک سبز خطرہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ امریکہ کے نزدیک پہلے سرخ خطرہ تھا، ریڈ ڈینجر، ایک ان کے لیے ایک جو یو ایس ایس آر کی جو فوج تھی اسے جو ہے ایک ریڈ ڈینجر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ریڈ تھریٹ کے بعد